بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، آج پانچ پارے ہوئے، یعنی پانچویں پارہ ختم ہوا آج الحمد للہ تعالی. سورہ آل عمران کا حصہ شروع میں پڑھا گیا، پھر سورہ نساء وہ تلاوت کیا گیا. سورہ آل عمران میں آدھے کے بعد جو ہے یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے ہوئی اور غزوہ احد میں کیسے اللہ پاک کی مدد آئی تھی، لیکن آئی ہوئی مدد کیسے اٹھ گئی تھوڑی دیر کے لیے، اور کیوں اٹھی، اس کے کیا اسباب ہوئے، اس کو بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ چونکہ سارے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور زندگی کے سارے شعبوں کے لیے، اس میں آپ کو ہر مضمون ملے گا، ہر طرح کی بات مل جائے گی. اب جیسے جنگ کے مسائل بیان ہوئے ہیں، جنگ کے احکام، جنگ کے مسائل، تو اسلام کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ قرآن پاک کا حامل، قرآن پاک کا جاننے والا، اور وہ ہر مسلمان ہونا ہے، تو ہر مسلمان کو زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ضروری بات معلوم ہوگی، احکام معلوم ہوں گے، مسائل معلوم ہوں گے، اور عالم جو ہوگا وہ ان سب چیزوں کو اس سے واقف ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے. اور جو لوگ اس کو اس پس منظر میں نہیں پڑھتے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ فوج کے احکام، جنگ کے احکام، لڑائی کے احکام، عام پبلک کو اور رعیت کو اس سے تعلق نہیں ہوتا عموماً دنیاوی گورنمنٹ میں، حکومت کے نظام میں، لیکن اسلام کا ویسا نہیں ہے مسئلہ. اسلام میں ہر آدمی جو ہے وہ سب چیزوں سے ریلیٹڈ ہوا کرتا ہے، اللہ پاک کے احکام سب کے لیے ہیں، اس لیے خاص طور پر اس کے بہت سے مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں. تو اسی لیے کیا ہے کہ کون سی بات کس مضمون سے متعلق ہے، کہاں اپلائی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. جو لوگ اس کے بغیر اسٹڈی کرنے جاتے ہیں وہ لوگ ایسی آیتوں میں بزرا الجھن میں آ جاتے ہیں. یہ اسلامی حکومت کا کام، جہاں اسلامی نظام نافذ ہو، مسلم حکمران ہو اور مسلمانوں کی طرف سے نظام جہاد ہو، اور وہاں پر مسلمان دشمنوں سے لڑیں، اور وہاں دشمنوں کے ساتھ جو مسائل ان کو پیش آئیں، ان سب کی تفصیلات اس میں ہیں. اسی طریقے پر اسی میں کرائم کے مسائل بھی آئے ہیں، خاص قتل کے مسائل، قتل عامد کے مسائل، قتل جان بوجھ کے قتل کر دینے کے مسائل، غلطی سے قتل ہو جانے کے مسائل، دیت کے مسائل، جو کرائم اور جرائم ہوتے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کو اس یعنی آج جو تلاوت کیا گیا اس کے اندر ہے. تب وہ دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے وہ ایک مستقل شعبہ ہے، عدلیہ کا شعبہ، پولیس کا شعبہ، اور جناب والا جیل کا شعبہ، مجرموں کو پکڑنے کا شعبہ، سزا دینے کا شعبہ ہے، لیکن آج آپ نے وہ بھی پڑھا ہے. یہ ہے قرآن پاک کے اندر جامعیت، اور قرآن پاک کے مضامین کی یہ خصوصیت ہے. تو اس میں آج یہ بھی مضمون آیا ہے. صحابہ کرام کو غزوہ احد میں جو تکلیف پیش آئی تھی، اس کی وجہ پر اللہ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور بتایا کہ اگر تم نبی کے طریقے پر نہیں چلو گے تو جہاں ان کا طریقہ چھوٹے گا وہیں تم پکڑ میں آ جاؤ گے، وہیں سے اللہ پاک کی مدد تم سے ہٹ جائے گی. اس لیے مسلمانوں کا جو اصلی کام ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، اور یہ مضمون اتنی جگہ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے اس سورہ آل عمران کے آخر میں اور سورہ نساء میں کی جس کی حد نہیں. یعنی ویسے تو ہر جگہ ہے قرآن پاک میں، لیکن اس میں بہت ہی یہ جگہ ہے. فرمایا کہ رسول کیوں بھیجا جاتا ہے، کوئی کہانی سنانے کے لیے آپ کو؟ رسول کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی بات مانی جائے. تو جس زندگی کے جس شعبے میں جہاں جو بات رسول بتا دیں بس اس کو فالو کرنا تمہارا کام ہے. اور پھر ایک بات یہ فرمائی کہ ہمارے نبی کی کوئی بھی بات مان لینا ڈائریکٹ ہماری بات ماننے کی جگہ پر ہے. من اطاع من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اور بحیثیت ذمہ داری مسلمان پر تین کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، ایک اللہ کی اطاعت، اور ایک اللہ کے رسول کی اطاعت، اور ایک تمہارے ذمہ داروں کی اطاعت. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جو تمہارے اولی الامر ہوتے ہیں وہ جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا جہاں مسلمان ہوں گے وہ اول الامر کہلائے گا. ایسے ہی جن کمپنیوں میں ہم کام کرتے ہیں, جن اداروں میں ہم کام کرتے ہیں, اپنی مرضی سے جہاں پر ہم جوائن ہوئے ہیں, اس کا جو اول الامر ہے اس کی اطاعت شرعاً واجب ہوتی ہے. کسی بھی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, موٹرولا میں کرتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ کرتے ہیں, کسی بھی کمپنی میں کام کریں گے, چونکہ ہم اپنی مرضی سے جوائن ہوئے ہیں, تو وہاں کا جو باس ہے, جو اول الامر ہے, اس کی اطاعت شرعاً ہمارے ذمے ہوتی ہے, الا یہ کہ وہ کوئی ناجائز بات کا حکم دے, جیسے وہ نماز کو نہیں چھوڑتا یا کسی اور کام کو کرتا ہے ایسے غیر شرعی ہے, پھر اس میں اس کی اطاعت نہیں ہے, مگر اس کے بغیر اس میں اس کی اطاعت ہے. ایسے ہی دینی ادارے ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, اس میں جو اول الامر ہے ان کی اطاعت ان کے ماتحت کام کرنے والوں کی ہے. ایسے ہی گھر کے اندر جو گھر کا اول الامر ہے, ذمہ دار, وہ شوہر ہوتا ہے. بچوں کے اعتبار سے وہ باپ ہے, بیوی کے اعتبار سے وہ شوہر ہے, گھر کا وہ آدمی وہ اول الامر ہے. وہ ان سب گھر کے تمام افراد کے ذمے اس کی اطاعت شرعاً واجب ہوتی ہے, ان چیزوں میں جو جائز ہوں اور جو اس سے ریلیٹڈ ہوں, اس سے متعلق ہوں. تو ایک بات یہ بتا دی گئی ہے کہ تمہارے اندر ایک نظام ہے پورا اللہ کی اطاعت کا, اللہ کے رسول کی اطاعت کا, اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کا. اور اگر ذمہ داروں کی اطاعت میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا کے دیکھ لینا کہ اس میں ان کی ہدایت کیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہو رہا کہ وہ شریعت کے خلاف بول رہا ہے, ان کو اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ میں شریعت کے موافق بول رہا ہوں, تو پھر اس میں علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا کہ اس میں سے کس کی بات شریعت کے موافق ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا یہ مطلب ہے کہ اگر تمہیں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ, یعنی پھر ان سے معلوم کرے, ان کی تعلیمات میں, ان کی روشنی میں معلوم کر کے پھر جو صحیح بات ہے اس کو تم فالو کرو. ایک بات یہ فرمائی گئی آج کی تلاوت میں کہ ایمان والوں کے ذمے یہ بات ہے کہ جتنے آپس کے ان کے معاملات ہوتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فیصلہ لے کے اس پر عمل کرنا. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور تمہارے آپس کے اختلافی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فیصل بنائیں. پھر ان کی بات تمہارے ظاہر ہے کہ دو پارٹیاں اگر ہوں گی تو ہر ایک کے فیور میں نہیں ہوگی بات, وہ ایک کے اگینسٹ میں جائے گی, ایک کے فیور میں جائے گی. تو جو ان کی تعلیم کے مطابق رزلٹ سامنے آئے تو تمہارے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ تھا میرا تو حق مارا گیا, ہاں مجھے تو میرا حق نہیں مل سکا. نہیں, تم کو نہیں مل سکتا تھا ضرور شرح, اور نہیں ملنا ہی بہتر ہے. نہیں مل سکتا تھا اگر تم نے یہاں ہوشیاری کر کے لے لیا تو کل قیامت میں چکانا مشکل ہو جائے گا, اور وہاں چکانا ہی پڑے گا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, جو فیصلہ سامنے آئے تنگی دل میں نہیں ہونا اور بالکل اپنے آپ کو حوالے کرنا. اسی لیے ہمیشہ مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ تمہارے عائلی معاملات میں, یعنی خاندانی معاملات میں, میاں بیوی کے معاملات میں, اور کاروباری ڈیلنگ میں, اس میں اور دوسری چیزوں کے اندر جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو دو شکلیں ہوتی ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ کورٹ کچہری کر کے اپنا جو حق ہوتا ہے وہ لینا, اور ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے اپنے علماء کرام سے رجوع ہو کے شریعت کیا کہتی ہے وہ کر لینا. عذرو شرع میرا جو حق بنتا ہے وہ میں لے سکتا ہوں, اگر شریعت کے اعتبار سے ہمارا ایک حق نہیں بنتا اور حکومت ہمیں کوئی حق دلا دے تو حکومت سے تو ٹکرایا نہیں جا سکتا, لہذا وہ تو نافذ ہوگا وہ. لیکن پرسن مسلم پرسن ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا میرا حق بنتا ہے اتنا ہی میں لوں گا, بقیہ واپس کر دوں گا اپنی رضا مندی سے. جیسے انہیریٹن کے مسائل بیان کیے گئے ہیں آج, وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی بڑی تفصیلات ہیں, ہے تو ایک رکو وہ لیکن پورا ایک فن ہے وہ, اور یہ سب بہت ہی نازک ترین فن شمار ہوتا ہے کہ جس کے اندر وراثت کا مسئلہ ہر وقت چینج ہوتا ہے, ہر آدمی کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے. تو اس کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں اس میں, کہ اس میں عام طور پر بنیادی طور پر تین حصے دار ہوا کرتے ہیں, ایک ہوتے ہیں عصبات, اور ایک ہوتے ہیں ذوی الارحام, اور ایک ہوتے ہیں ذوی الفروض. تو اس کی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا چونکہ وہ موضوع ایسا ہے کہ اس کی ڈیٹیل سنانے کا ایک موقع محل ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کے قابو میں بھی نہیں آتی بات. لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی جب بھی کوئی بیوی یعنی شوہر کا انتقال ہو رہا ہوگا تو بیوی کا کیا حصہ بنتا ہے, بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کا کیا حصہ بنتا ہے. بیوی کے انتقال پر شوہر ضرور حصے دار ہوتا ہے, خود بیوی کے مال میں سے بھی, اور شوہر کے انتقال پر بیوی بھی ضرور حصے دار ہوتی ہے. اولاد ہے وہ بھی حصے دار ہے, ماں باپ ہے وہ بھی حصے دار ہیں. اولاد اگر نہ ہو تو پھر بھائی اور بہن جو ہوتے ہیں وہ حصے دار ہوتے ہیں. پھر بھائی بہن کے اندر بھی صرف بہنیں ہیں تو ان کی تقسیم الگ ہے, بھائی بہن دونوں ہیں تو ان کی تقسیم الگ ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پر مجھے ذہن میں آئی ابھی بات, مثال کے طور پر ایک بات یہ ہے کہ بیوی کا ایک حصہ مقرر ہے, مگر حکومت کے اعتبار سے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو جو کچھ آپ کا اکاؤنٹ ہے پورا اس کو مل جاتا ہے، یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو آپ کو جو کچھ ہے وہ پورا مل جاتا ہے. تو شریعت کے اعتبار سے تو پورا نہیں ہوتا نا ہمارا. شریعت کے اعتبار سے ہمارے ذمے یہ بنتا ہے کہ جتنا ہمارا بنتا ہے وہ ہم لے لیں. قانون سے آرگیومنٹ نہیں کرنا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کرنا ہے، اس میں اس کے کوئی اگینسٹ میں جانے کی بات نہیں ہے. آپ کے پیسے آپ کے ہاتھ میں آگے بات آپ کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہوا ہے، جتنا اللہ کا دیا ہوا ہے بس اتنا ہی لینا ہے، اس سے زیادہ واپس کر دینا ہے اس کے متعلقین کو. اگر ہم نے قانونی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ پر قبضہ کر لیا تو اس قانون سے اوپر جو قانون اللہ پاک کا کہ قیامت میں سامنے آئے گا، وہاں میزان عدل قائم کیا جائے گا، تو وہاں چھٹکارا نہیں ہوگا. پھر وہاں کیا صورت ہوگی؟ یا تو آسانی سے جان چھوٹ بھی جائے گی لیکن وہاں کی پکڑ بہت سخت ہوگی. تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جتنے تمہارے آپس کے معاملات ہوں اس میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانو، اور جب وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے تو چاہے تمہارے فیور میں نظر آئے چاہے تمہارے اگینسٹ میں ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی تنگی نہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے تم کو پوری طرح تسلیم خم کرنا ہوگا. یہ مضمون اور یہ ہدایات اس صورت میں سورہ آل عمران کے اخیر میں خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں. کچھ اس میں ہیں اور کچھ سورہ نساء کے اندر ہیں. نساء کا مطلب یہ ہوتا ہے، نساء کے معنی ہی عورتوں کے ہیں، تو زیادہ تر مسائل عورتوں سے متعلق بھی ہیں اس میں. عورتوں کے حقوق، عورتوں کے رائٹس، عورتوں کی وراثت میں عورتوں کا حصہ کیا بنتا ہے، ان سب چیزوں کا بیان ہے. عورتوں کے حقوق اسلام دیتا ہے، اور جتنا بہتر انداز میں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی عزت اسلام نے مقرر کی اتنی کسی نے نہیں کی ہے. ان کا جو جائز مقام ہے وہ ان کو دیا گیا ہے، اور جو حقوق ان کو دیے گئے ہیں ایسا مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ دونوں بالکل برابر ہو گئے ہیں مرد اور عورت. نہیں، ان کے بھی حق ہیں، ان کے بھی حق ہیں. حق ہونے میں ان کے حق الگ کائنڈ کے ہیں، الگ قسم کے ہیں، ان کے حق الگ قسم کے ہیں، لیکن ہیں حق دونوں کے بھی. ایک ہی حق دونوں کے لیے برابر برابر نہیں ہوتا ہے، یہ فرق ہے اسلام کے قانون میں، اسلام کی طرف سے مساوات میں اور دوسروں کی مساوات میں. جو زمین آسمان کا فرق ہے وہ یہ ہے. ایک آخرت کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے اللہ پاک نے درجات حاصل کرنے میں، اللہ کی ولایت اور نزدیکی حاصل کرنے میں عورتوں اور مردوں میں تقسیم نہیں فرمائی ہے. جو سبحان اللہ کا ثواب آپ کو، وہی سبحان اللہ کا ثواب اس کو. جو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اس کو، وہی قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اس کو. جو نماز کا ثواب اس کو، وہی نماز کا ثواب اس کو. جو تراویح کا ثواب اس کو، وہی تراویح کا ثواب اس کو. برابر برابر ہے. یہ الگ بات ہے کہ نماز اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے. وہ گھر میں پڑھ کے بھی اتنا ہی ثواب لے گی، آپ مسجد میں پڑھ کے بھی اتنا ہی ثواب لیں گے. جگہ الگ ہے، کام کی نوعیت الگ ہے، نماز میں بھی فرق ہے. مردوں اور عورتوں کی نماز میں کافی فرق پایا جاتا ہے. بعض لوگوں کو یہ خلجان ہوتا ہے کہ مردوں کی عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو جیسا نماز پڑھتا ہوا دیکھو تم ویسے نماز پڑھو، کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ہی پڑھنا چاہیے عورتیں بھی جیسے مرد پڑھتے ہیں. اتنا نہیں سوچتے بندے خدا کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورت تو نہیں تھے نا، تو آپ عورتوں کی نماز پڑھ کے کیسا بتاتے؟ سوچنے کی بات ہے. عورتوں کی نماز کا جو ڈفرنس ہے وہ تو بتایا جائے گا، وہ کر کے نہیں دکھایا جائے گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں والی نماز پڑھ کے نہیں بتائی کہ دیکھو عورت اپنا پاؤں ایسا ڈالے گی، ایسا بیٹھے گی، عورت سجدہ ایسا کرے گی، عورت ہاتھ ایسا باندھے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھوڑی کریں، وہ تو بتایا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ کرنے کے اعتبار سے مردوں کی ہے. پھر اس میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات میں اپنے بتایا ہے، صحابہ کرام نے اس فرق کو ظاہر فرمایا ہے. ہم جو فقہ حنفی میں عورتوں اور مردوں کی نماز کا فرق بتاتے ہیں وہی صحیح ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مسنون طریقہ عورت کے لیے نماز پڑھنے کا یہ ہے. کیا مطلب مسنون کا مطلب؟ حضرت علی جب بولیں گے تو کیا مطلب؟ حضور سے انہوں نے یہی سیکھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بتایا ہے ویسے فقہ حنفی میں عورتوں کی نماز میں فرق بتایا جاتا ہے مردوں سے. وہ ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے سامنے آیا سو ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو دونوں کے حق تو ہیں، آخرت کے اعتبار سے ایسا ہے، اور دنیا میں یہ اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق تو ان کے بھی بنائے ہیں، لیکن ان مرد کو بڑے درجے کا بنایا ہے، اس کو مطبوع بنایا ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اس کو تابع بنایا ہے. اس کی ذمہ داریاں گھر سے متعلق رکھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں باہر سے متعلق رکھی ہوئی ہیں. اس کے ذمے کھانے پینے خرچے کا ذمہ نہیں ہے، عورت کے ذمے نہیں رکھا گیا ہے، مرد کے ذمے اس کا کھانا پینا اور اس کی حفاظت اور اس کا کپڑا رہنا سہنا ساری چیزیں اس کے ذمے لگائی گئی ہیں. اگر برابر ہوتے تو پھر یہ ہوتا کہ بھائی ایک مہینے کا خرچہ تم برداشت کرو، ایک مہینے کا تم کرو. ایسی اگر مساوات ہوتی ہے تو یہ ہوتا کہ بھائی جتنے پیسے تم لا رہے ہیں اتنے پیسے تم لاؤ. اگر اسی مساوات ہوتی تو ایک مرتبہ تم ڈیلیوری کرو ایک مرتبہ تم ڈیلیوری کرو، ایسے مسائل آ جاتے. تو جب یہ بات ہے کہ فطری اعتبار سے دونوں ایک نہیں ہیں، ذمہ داریاں بھی دونوں کی ایک نہیں ہو سکتی، تو حقوق تو دونوں کے بنے ہوئے ہیں لیکن حقوق کی نوعیت میں فرق ہے، دونوں کے حق الگ الگ ہیں. اسلام حق نہیں دیتا، ایسی بات نہیں، حق دیتا ہے لیکن جو حق اس کے مناسب ہے، شایان شان ہے، اس کی نسوانیت کے اعتبار سے، اس کی جسمانی نزاکت کے اعتبار سے، اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس کی صفات اور کوالٹیز کے اعتبار سے، اللہ نے اس کے ویسے حق مقرر فرمائے ہیں. بس 20 منٹ فی الحال کافی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر بعد میں تھوڑا سا وقت بڑھائیں گے. سبحان اللہ وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله. اللهم تقبل منا الصيام والصلاه والقيام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ آسان فرمائیے، یا اللہ اتنی محنت سے رکھے جا رہے روزے ضائع ہونے سے بچا لیجئے، ان کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنا دیجئے، اتنی محنت سے پڑی جا رہی تراویح مولا اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اس کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنا دیجئے. اے اللہ ان اعمال کو قبول فرما کر اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے، ہم پر فضل فرمائیے، رحم فرمائیے، پوری امت مسلمہ پر فضل فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو، مصیبتوں تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، ہم سے بھی رنج و غم کو، مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے دنیوی تمام حاجتیں اور ضروریات بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے، اور اخروی تمام حاجتیں اور ضروریات بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی صحت اور عافیت سے رکھیے، اے اللہ ان کے اخلاق بھی درست فرما دیجئے، ہمارے اخلاق بھی درست فرما دیجئے، اے اللہ بری عادتوں بری صحبتوں سے بچا لیجئے، اے اللہ شفا نصیب فرما دیجئے، ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے بچوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دیجئے. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے. اے اللہ جس طرح کی بھی پریشانیاں جس بھائی کے جس بہن کے دماغ میں ہوں، اب مولا اپنے فضل و کرم سے اس کی اس پریشانی کو دور فرمائیے، دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے. اے اللہ خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائیے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور جنت الفردوس ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. دنیا کی بے ثباتی ہم پر کھول دیجئے، اور دنیا کے مختصر ٹائم میں یا اللہ آپ کے حکموں پر جمنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.